میری وجہ سے اٹھتے بیٹھتے تھے تو عرض کیا جائے گا کہ اللہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کی وجہ سے محبت کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو میرے عرش کے سائے میں رکھو حتیٰ کہ میں حساب سے فارغ ہو جاؤں. جس دن تڑپ رہی ہوگی مخلوق اور 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 سورج گرمی تمازت اور شدت سب کچھ ہوگا, یہ دو جملے دنیا کے اس دن کام آ جائیں گے, اس دن پتا چلے گا کہ اکاؤنٹ میں کیا کیا ڈالا تھا. اس لیے نیکی کے جتنے مواقع ہیں ضائع نہ ہونے دے, انہیں کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے, اور موت آ جائے پھر پتا چلے گا کہ اللہ کیا کیا چیز بھیجی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت بنائی ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے, خدا کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے, اتنے اچھے لگتے ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, وہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے. ایسی دلبستگی ہو جائے گی, ایسی محبت ہو جائے گی جنت سے کہ بس وہیں وہ زندگی گزاریں گے. کتنی لمبی زندگی ہوگی, یہ اکتاہٹ جو آج ہوتی ہے کبھی کبھی سکتاہٹ کا نام نہیں رہے گا. ہمیں سارے وسوسے سے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم آخرت کو اس دنیا کی زندگی پر قیاس کرتے ہیں. اس دنیا کی زندگی پر قیاس ہونے کی وجہ یہ کہ عقل اتنی ہے, شعور اتنا ہی ہے نا. بچپن میں بچے کے لیے ٹافی سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہوتی. آپ اس کو کچھ کہہ لیجئے اور کوئی کام کروا لیجئے, ٹافی دے دیجئے, کوئی میٹھی چیز دے دیجئے, اس کے لیے یہی بہت کچھ ہے. پھر جب ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ٹیسٹ اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے, پھر اس کے لیے کوئی اور چیز ہے دلبستگی کی, پھر اس کے لیے کھانے پینے کی اور چیزیں آ جاتی ہیں, پھر اور بڑا ہو جاتا ہے, پھر اور اس انسان کا ذوق اور معیار بدلتا چلا جاتا ہے. یہ ذوق اور معیار جب جنت میں پہنچ کے جو بنے گا, اس کو ابھی کیسے سوچا جا سکتا ہے, اس پر ابھی کیسے بات کی جا سکتی ہے. یہ ذوق اور معیار تو وہ ہے جو اللہ نے اپنا خاص انعام اپنے بندوں پر فرمایا ہے, جنت میں انہیں رکھے گا. اللہ فرماتے ہیں یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے, سلام کر رہے ہوں گے فرشتے انہیں آ کے. متقین فیہا علی الارائک, اور تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. یتنازعون, ایک دوسرے سے جام پیالے جھپٹ رہے ہوں گے, اس پہ بحث ہو رہی ہوگی, آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے. نذانہ ما فی صدورہم من غل, ان کے دل میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی جذبات تھے, جنت میں ہم سارے وہ جذبات ختم ان کے کر دیں گے, بھائیوں کی طرح ہوں گے, اخوانن. اور اللہ فرماتے ہیں دو دوست بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم, تمہیں یاد ہے دنیا میں ہمارا ایک تیسرا بھی دوست تھا اور وہ کہتا تھا کہ قیامت تو آنے والی نہیں ہے, یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہے, ایسی چیزیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انہیں آواز دی جائے گی کہ حل انتم مطلعون, تمہارا جی شاید ہم تمہیں دکھائیں تمہارے اس دوست کا کیا حشر ہوا ہے جو دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ تھا. تو وہ دونوں جنتی کہیں گے کہ اللہ اسے بھی دکھا دیجئے. فرعون, اسے دیکھیں گے اس انسان کو, فی سوا الجحیم, وہ جہنم کی تہ میں چل رہا ہوگا, اور وہ کہیں گے اللہ یہ تو ہمیں برباد کر دیتا, تباہ کر دیتا, تیری مہربانی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کی راہ اختیار نہیں کی, اس کے ساتھ نہیں چل پڑے. اے بسا ابلیس روئے آدم ہست, نسلی میں آتا ہے معلوم نے کہا کئی شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں. بات وہیں جا پڑتی ہے پھر کہ جب انسان کبھی ہدایت کی راہ اسے مل جائے پھر اسے پکڑ لے, زیادہ سے زیادہ یہ وسوسہ کبھی آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں آج ہدایت کی راہ پہ ہوں یا نہیں. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ اب الجھن میں گرفتار ہو رہا ہوں, آپ مجھے صحیح چیز پر رکھیے, آپ مجھے سیدھے راستے پر رکھیے. قیامت میں اللہ سے یہ تو عرض کر سکے گا کہ اللہ میں نے آپ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی, طلب کی تھی, اللہ پھر ایسے بندوں کو جانے کہیں نہیں دیتا. اس لیے جنت ایسی چیز ہے جو اس کے پاک بندوں کا ایک گھر ہے. قل لو کان البحر مدادن, اور لوگوں سے کہیے کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں, لکلمات ربی, اور لکھنا شروع کرے کوئی تیرے پروردگار کے جملوں کو, لنفد البحر, تو سمندر ختم ہو جائیں, قبل ان تنفد کلمات ربی, قبل اس کے کہ اللہ کی تعریف کے جملے ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا, اور اگرچہ ہم اتنی سیاہی اور بھی ان کے لیے دے دیں, اتنی سیاہی آ جائے کہ یہ جتنے سمندر ہیں یہ سب کے سب روشنائی بن جائیں. آپ ذرا تصور کیجئے اس بحر القائل کا اور اوقیانوس کا اور اتنے بڑے بڑے سمندروں کا. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب سیاہی بن جائیں اور لوگ لے کر لکھنا شروع کرتے ہیں ہماری تعریف کو, یہ سیاہی ختم ہو جائے روشنائی, اور تیرے پروردگار کی تعریف کے جملے ختم نہیں ہو سکتے. اتنی تعریف ہے اس کی, اتنی تعریف ہے آدمی سوچ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد, اور اے میرے پروردگار تیرے لیے تعریف ہے, اور پھر فرماتے تھے مل السماوات, اللہ اتنی تعریف ہے آسمان بھر گئے تیری تعریف سے, مل الارض اور زمین بھر گئی, وہ مل ما بینہما, اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے پروردگار تیری تعریف نے سب کو پر کر دیا, وہ مل ما بینہما ومل ما شئت من شیء بعد, اور اللہ اس آسمان اور زمین کے خلا کے علاوہ جو کائنات ہے اس میں بھی جتنی جتنی خلائیں اور کائناتیں ہیں اللہ سب کی سب تیری تعریف سے بھر گئی. اور میں اللہ وہ بات کہتا ہوں اقول کما قال العبد, جو تیرے کسی بندے نے کہی ہے وہ احق ما قال العبد, اور اللہ سب سے اچھی بات جو کوئی بندہ تیرے حضور میں عرض کر سکتا ہے وہ یہ کہ لا مانع لما آتیت, آپ جس پہ اپنا فضل فرمائیں کوئی اس فضل کو روک نہیں سکتا, ولا موتیا لما مناتا, اور اللہ آپ کسی پر مہربانی نہ کرنا چاہیں کوئی کر نہیں سکتا, ولا راد لما قضیت, اور اللہ جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے پہ نظر ثانی کسی کے کرنے کی مجال ہمت نہیں ہے, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور اللہ کسی بڑے آدمی کی بڑائی تیرے سامنے کچھ کام نہیں دیتی. سب آج اسے اللہ کی مخلوق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعریف اللہ کی ہے, قرآن پاک میں ایسے کلمات آئے ہیں حیران رہ جاتا ہے انسان اپنے اللہ کی کیسی کیسی تعریفیں ہیں. آپ دیکھیے مومن انسان جب دیکھتا ہے صبح کا منظر, سورج طلوع ہو رہا ہے, بے اختیار کہتا ہے کہ اللہ نے کیسی اچھی چیزیں بنائی ہیں, جب وہ سبزے کو دیکھتا ہے, جب وہ اس قسم کی سینریز کو دیکھتا ہے تو بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض, پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ہر طرح کی چیزیں بنائی ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں, اور من انفسہم, خود انسانوں کی جان میں, اور مما لا یعلمون, اور جو چیزیں ہم نہیں جانتے. اللہ کی کیسی کیسی تعریف اور حمد و ثنا ہے, پہلے دن سے یہ اللہ کی تعریف کا کام شروع ہوا ہے اور آخری دن تک جاری رہے گا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ میرے پاس آئیں گے, اور آپ نے فرمایا کہ لواء الحمد, اللہ کی تعریف کا جھنڈا مجھے خدا دے دے گا, اور میرے اس جھنڈے کے نیچے آپ نے فرمایا آدم بھی ہوں گے اور آدم کی ساری اولاد ہوگی, اور آپ نے فرمایا نا سید ولد آدم, میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا آقا ہوں, میں ان سب کا بڑا ہوں, ولا فخر, لیکن میں کوئی فخر سے نہیں کہتا, اور آپ نے فرمایا تم دیکھو گے پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا انسان میں ہوں گا, نور کا ممبر میرے لیے کھڑا کیا جائے گا, مجھے اس پر بٹھایا جائے گا, مجھ پہ موتی نشاور کیے جائیں گے, اور 1000 فرشتے میری نوکری کے لیے وہاں سامنے میرے رکھے جائیں گے. یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور آپ نے فرمایا تم آدم علیہ السلام سے جا کے کہو گے کہ اللہ سے عرض کریں کہ حساب شروع ہو جائے, اور آدم علیہ السلام کہیں گے وہ جو اللہ نے جنت میں بھیجا تھا اور ایک نافرمانی میں کر چکا, میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا, اور وہ کہیں گے رب نفسی نفسی, اللہ میری جان اور میری جان کو آج کے دن بچا لے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نوح علیہ السلام کے پاس آؤ گے اور انہیں کہو گے سمعت اللہ عبدن شکورا, اللہ نے قرآن میں آپ کا نام رکھا تھا کہ میرا شکر گزار بندہ, 15ویں پارے کی دوسری آیت میں آتا ہے عبدن شکورا, وہ ہمارا شکر کرنے والا بندہ تھا, کیسا شکر ہوگا, اللہ نے اس شکر کو قبول فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے کہیں گے میں اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے کہہ چکا ہوں, آج کے دن میری ہمت نہیں پڑتی کہ اللہ کے سامنے جاؤں, ان ربی فی الغضب, آج اللہ کو ایسا غصہ آیا ہوا ہے اس جیسا غصہ پروردگار کو کبھی نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور وہ کہیں گے میری ہمت نہیں ہے میں اللہ کے سامنے جاؤں, میں تو اپنا معاملہ نہیں پیش کر سکتا. پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہو گے, وہ کہیں گے عیسائیوں نے میری عبادت کر کر کے مجھے ایسا شرمندہ کر دیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا, اگر تم چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تم لوگ آؤ گے اور میں جا کر اللہ سے بات کرنے سے پہلے سجدے میں سر رکھ دوں گا, اور اللہ کی حمد کے ایسے جملے میرے دل میں ڈالے جائیں گے جو آج تک مجھے معلوم نہیں ہے, بس اسی دن مجھے سکھائے جائیں گے. اللہ کی حمد کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے افصح العرب, اس میں فساد اور بلاغت سے کہیں زیادہ اللہ کی طرف سے القاء اور وحی کا معاملہ ہے, مگر فرمایا کہ میرے دل میں اس دن وہ ڈالے جائیں گے جملے اور ان کے ذریعے میں اللہ کی جب تعریف کروں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ ارفع رأسک, اپنا سر اٹھائیے, سلط ہوتے اور آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر شفاعت شروع کروں گا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں 50 مرتبہ سے زیادہ کر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فائدہ کافر کو جہنم میں بھی پہنچے گا کہ اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. وہ اتنی عالمگیر اتنی محیط چیز ہے, اللہ کی حمد و ثنا وہ اس دن کریں گے. کوئی نہیں جانتا کہ خدا کی تعریف کے کیسے کیسے کلمات ہیں. بس اصل میں وہ حال ہے جو مومن کے دل پر طاری ہو جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے نا کبھی کبھی انسان کو, ایسی خوشی ہوتی ہے بے اختیار سجدے میں گر جانے کو جی چاہتا ہے. یہ اس اللہ کی حمد ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سمندر ان کی سیاہی بن جائے اور تم اس سے لکھنا شروع کرو, تمہارے پروردگار کی تعریف کے جملے ختم نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ اتنی روشنائی اور آ جائے تو بھی وہ ختم ہو جائے گی. اللہ کے جملے وہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتے. اسی لیے پھر آخری آیت میں فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, ان سے کہیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں. یوحا الیہ, مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد, لوگوں تمہارا پروردگار بس وہ اکیلا اور ایک ہے. ومن کان یرجو لقاء ربہ, سو لوگوں تم میں سے جو آدمی جس کی امید ہو, جو یہ خواہش رکھے کہ اس کے پروردگار سے اس کی ملاقات ہو, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ اچھے کام کرتا رہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہ کرے. اس سورت کو اس آیت پہ ختم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے کہ تمام محاسن تمام معامل تمام تعریفوں کے باوجود میں ایک انسان ہوں, اور میں انسان بھی تم جیسے ہی ایک انسان ہوں. یوحا الیہ, فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے, اور وحی بھی ایسی کہ اللہ ایک ہے, یہ توحید ہے بنیاد, اور اس توحید کی وحی مجھ پر کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بشریت کی, اس اعتبار سے کہ کسی انسان کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں یا کسی انسان کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور بچھو نے آپ کو کاٹ لیا, تو آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس بچھو پر, نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو. یا یہ فرمایا, مسلم میں دوسری روایت میں آیا, آپ نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس بچھو پہ, نہ یہ دیکھتا ہے نبی ہے یا غیر نبی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوا کے اسے گھولا اور قل یا ایھا الکافرون یہ سورت جو ہے اس پہ پڑھ کے پھونکی اور پھر اس زخم پہ لگاتے رہے. یہ بشریت کی چیزیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھیں. اسی طرح کھانا پینا تھا, اسی طرح اٹھنا بیٹھنا تھا, شادی بیاہ کے معاملات تھے, اولاد تھی, مگر ایک حیثیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے قرب کی ہے, وہ سید البشر ہیں, وہ اس کائنات میں سب کے آقا اور سب پر غالب ہیں. اللہ نے جو ان کی تعریف خود بیان کی ہے اور اللہ نے جو ان کی تعریف قیامت تک کے لیے رکھی ہے, کوئی اس تعریف میں ان کا شریک و سہیم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی یاد بلند کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیماً فآوا, کیا ایسے نہیں کہ آپ نایاب چیز تھے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. یتیم کا ایک ترجمہ اس سے بھی کیا گیا ہے کہ بالکل اپنی صفات میں جو یکتا ہو, نایاب ہو. اللہ نے فرمایا آپ ایسے تھے اور ہم نے آپ کو چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک جگہ فرماتے ہیں واصبر لحکم ربک, جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے بس وہ کام کیجئے, صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے, کوئی کسی سے کہہ دے کہ آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے, آپ تو میری نظروں میں بستے ہیں, ذرا سوچو اس انسان پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالت ہوئی ہوگی جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا فَإِنَّا کبھی آئیوں نے, آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ, اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کافر کہتے ہیں نا آپ سے, جو تنگ کرتے ہیں آپ کو, آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے, آپ گھٹن محسوس کرتے ہیں, اِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس سے, ان کافروں کے جو بکتے ہیں اس سے, اور آپ بالکل نہ گھبرایا کیجئے, آپ ہمیں سجدہ کیا کیجئے, آپ ہماری عبادت کیا کیجئے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے یا ایہا المزمل، اے وہ جو رات کو کمبل اوڑھتا ہے اسے چاہیے کہ رات کو اللہ کے حضور میں اٹھ کھڑا ہو، آدھی رات کچھ کم کچھ زیادہ، انہا لکا فی النہار سبحان طویلا، ہمیں پتا ہے دن کو آپ کو بہت کام ہوتے ہیں، یہ سارے انداز بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجہ اللہ کو تعلق ہے، کس درجے کا اللہ کے، ایک جگہ تو حد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْرُكَ اور آپ کی جان کی قسم ہے ہمیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق ہے، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے میں تم جیسا ایک انسان ہوں، وہی مجھ پر آتی ہے یہ کہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ ذات اور صفات میں اکیلا، کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں، دونوں چیزوں کی حدود الگ الگ ہیں، ان کو الگ الگ رکھے، اللہ تعالیٰ کی حد الگ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی حد الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی حد سے مراد ہماری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزیں ہیں، جو صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملات ہیں، انسان اس کو ادھر نہ ملا دے اور ادھر کو ادھر نہ لے جائے، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس انسان کو امید ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملے گا، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے، بس مومن کی زندگی یہی ہے، ساری زندگی اسی میں گزرتی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اور اللہ کے نیک بندے جب اللہ سے ملاقات کا تصور غالب آ جاتا ہے تو پھر دن کاٹ کاٹ کے گزارتے ہیں کہ کسی طرح یہ زندگی ختم ہو اور اللہ سے جا کے مل جائیں، کسی طرح یہ معاملہ ختم ہو اور اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہاں یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پٹنہ بہار شریف کے رہنے والے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان خلفاء میں سے تھے جن لوگوں نے بہت کام کیا ہے، بہت زیادہ اسلام کے حیا میں ان چیزوں میں مدد دی اور لوگوں کو مسلمان کرتے ہوئے، وہاں کا آخری وقت آ گیا اور بیٹھے ہوئے تھے مریدوں میں، بھلے چنگے ظاہر انہیں کچھ نہیں ہوا، اور بیٹی کے رونے کی آواز آئی، تو چھوٹی بیٹی تھی ان کی سکینہ اس کا نام تھا، اس سے وہاں کو بڑی محبت تھی، تو وہاں نے ادھر سے پوچھا کہ رے اسے کیا ہو گیا، سکینہ کیوں رو رہی ہے، تو اہلیہ نے جواب دیا کہ ضد کر رہی ہے، فرمایا میرے پاس بھیج دو، اور بیٹی کو لے کے ہاتھوں میں اٹھا کے چلنے لگے، بیٹی کو کچھ دیا وہ چھپ ہو گئی، پھر بیٹھے پھر روئے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے پھر چھپ ہو گئی، چند مرتبہ یہ ایسے ہوا، تو اپنے بیٹے کو بلایا احمد کو اور فرمایا اپنی بہن کو دیکھو بار بار اسے مناتے ہیں پھر روٹ جاتی ہے، پھر مناتا ہوں پھر روٹ جاتی ہے، ارے میاں کون اس روٹنے اور منانے کے چکر میں پڑے، ہم نے تو بس ایک کو منا لیا ہے، اور دیکھو جس نے ان کو منا لیا نا اس نے ہر ایک کو منا لیا، بس یہ کہہ کے لوگ کہتے ہیں ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، کلمہ پڑا انہوں نے لیٹے اور بس انتقال کر کے، یہ حال ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنے پروردگار سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے، اللہ کی ملاقات اس کا شوق اتنا غالب آ جاتا ہے کہ آدمی خود گویا اپنی ہاتھوں ہو جاتا ہے کہ کسی طرح جان نکلے اور اللہ سے ملاقات کی حضوری آ جائے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، 70 کا، آج سے 20-26 برس قبل کا، مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ وفات کا وقت آ گیا اور اپنے بیٹے بیٹیاں سب کھڑے ہیں، فرمایا دیکھو میرے پاؤں سے جان اب نکل گئی ہے، اب گھٹنوں تک پہنچ گئی ہے، اب کمر تک پہنچ گئی ہے، اور فرمایا دیکھو اب آہستہ آہستہ ابرو سمٹ کے دل میں میرے آ گئی ہے، اور فرمایا دیکھو اب جان میری نکل رہی ہے اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اس کی تم گواہی دینا، اور سلام کیا اور چادر اوڑھ لی، اور بس اس کے بعد جب چادر ہٹائی تو ختم، مرنے والے ایسے بھی مر جایا کرتے۔ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ یہ مصنف ہیں اس کے، سیر نہیں تذکرۃ الاولیاء، اور فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ کی دکان تھی اور عطر بیچتے تھے، بہت بڑی دکان تھی نشا پور۔ ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا تو عید کا موقع تھا، بہت زیادہ لوگ ہجوم رش تھا، تو اس نے دو تین مرتبہ مانگا ہوگا، ان کی توجہ نہیں ہوئی، تو اس نے کہا زور سے میاں حیرت ہے دکان میں اتنے مصروف ہو مرو گے کیسے، میں غصہ آ گیا، بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے کہا تو مرے گا ایسے میں بھی مر جاؤں گا، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اچھا میری طرح مرو گے، اس نے کہا ہاں جب تم مرو گے، انہوں نے کہا لو میں تو مر رہا ہوں، یہ کہہ کے وہ لیٹا کلمہ پڑا، اور انہوں نے جا کے جو دیکھا ہلایا تو واقعی مر گیا تھا، وہ تو حیران رہ گئے، کھڑے کھڑے دکان سے فارغ ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تم سنبھالو، اس جیسی موت کیسے آ سکتی ہے، بچنے والے تو یوں مر جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے، جب آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے پھر دل میں کچھ امید بھی ہو جاتی ہے، مالک کے کرم کی بھی امید ہو جاتی ہے، نیک اعمال سے زیادہ نظر اپنے مالک کی کرم نوازی پر چلی جاتی ہے، کہ جس کے گھر جا رہا ہوں وہ بڑا قریب، جس کے یہاں جا رہا ہوں وہ بڑا مہربان ہے، وہ زیادہ راہ مہیا کر دیتا ہے، مگر نہ سفر بڑا لمبا ہے، بہت لمبا سفر ہے اور ہاتھ میں ہونا کچھ انسان کے کیا کرے کیا منہ دکھائے گا اللہ کو کیا لے کے جائے گا بس اللہ کے کرم کی ایک امید ہے مومن اس کے سہارے بھی چلتا رہتا ہے وہ کسی نے کہا ہے رنگالے چنریا رنگالے ریسیس تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن سیس کہتے ہیں نا ہندی میں سر کو تو کہتا ہے کہ رنگالے چنریا رنگالے ریسیس چننی چھوٹی بچیاں دوپٹہ کرتی ہیں سر پہ کرتی تھیں اب کہاں رنگالے چنریا رنگالے ریسیس تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن نہ جانے پیا تجھ کو کس دن بلا لے کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن پتا نہیں کس وقت بلاوا آ جائے پتا نہیں کب کہہ دیں کہ ہمارے سامنے پیش کر دو کیا آدمی لے کے جائے گا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سفر لمبا ہے تاریخ رات ہے اور اس رات میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور سفر اور مسافرت اور آخر منزل وہ منزل بھی نظروں سے اوجھل ہے بس اتنی سی تو بات ہے کہ مالک بڑا کریم ہے اتنی سی تو بات ہے کہ جس کے گھر جا رہا ہوں اگر پہنچ گیا تو سارے راستے کی پریشانیوں کو کاٹ دے گا ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا اس کا کرم ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں سے زیادہ شفقت اور مہربانی وہ کرتا ہے بس اس انسان کے لیے جسے امید ہو اللہ سے ملنے کی جب امید ہو جاتی ہے نا اللہ سے ملنے کی پھر ساری تلخیاں برداشت کر لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ قیامت میں ان سے ملاقات ہوگی تو ان سے عرض کر دیں گے کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا پھر ہر ایک کی بات برداشت کرتا ہے سنتا ہے جواب نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ مالک کی امید ہوتی ہے کہ ان سے ملنا ان دنوں جوش جنو ہے تیرے دیوانے کو لوگ ہنسو سے چلے آتے ہیں سمجھانے کو ان دنوں جوش جنو ہے تیرے دیوانے کو لوگ ہنسو سے چلے آتے ہیں سمجھانے کو خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا دیتے ہیں جانا تیرے دیوانے کو یہ جو دیوانگی بڑھ جاتی ہے نا پھر لوگوں کی طرف سے ہوتا ہی ہے ساری دنیا ہو جاتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیا دھن لگی ہوئی ہے اس کو کسی اور چیز کی دھن لگ گئی ہے اس کو اپنے مالک سے امید ہے ملاقات کا دن جب آئے گا تو ملاقات کے دن اس کا بھی استقبال ہو جائے گا بلا یشرک بھی عبادت ربہ احدا اللہ نے فرمایا ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا سارے در اس کے سامنے کھل جائیں اللہ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا بس مومن کی یہ بڑی خوبی یہی ہے کہ اللہ کے در سے ہٹنا نہیں ہے چمٹتا رہتا ہے پھر اسی کے پاس پھر اسی کے پاس کچھ ہو جائے اللہ سے نہ ہٹے سارے کام چھوڑ کر یا سارے کام کر کے مقصد ایک ہی رکھ کے کسی طرح لگ لپٹ کے انہیں راضی کر لے چمٹ جائے اللہ سے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں پاؤں پکڑ لے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں کچھ کر لے بس کسی طرح انہیں راضی کر لے جس دن وہ خوش ہو گئے ساری کسر نکل جائے گی ماں جوانی میں کیا ہو جاتی ہے بیوہ ہو جاتی ہے عورت لڑکی 20-22-25 سال کی عمر میں اور جس دن بیٹا پہلی تنخواہ لا کے ہاتھ پہ رکھتا ہے ماں کہتی ہے میری ساری زندگی کا کال نکل گیا کس قدر محنت مشقت سے اپنے بیٹے کو پڑھاتی ہے مگر جس دن تنخواہ آتی ہے اس دن اس کا کال نکل جاتا ہے بس اسی طرح ساری جوانی کی راتیں محنتیں اور سب کچھ تج دے دے اس کو محنت میں لگا دے کچھ کر لے جس دن پہلی نظر کرم ان کی پڑ گئی نا اس دن ساری چیزیں ادا ہو جائیں گی محبت ہو جاتی ہے رات رات بھر کھڑا رہتا ہے کسی کے انتظار میں اتنی تپتی دوپہر میں کالج کے سامنے کھڑا رہتا ہے صرف اس لیے کہ وہ نکلیں اور انہیں ایک نظر دیکھ لوں یہ ساری زندگی کی تپتی دوپہریں اگر اللہ کے لیے لگ جائیں اور موت آ جائے ایک نظر ان کی پڑ جائے بس اس انسان کا سارا پورا ہو گیا یہ اور بات ہے تجھ پر نثار کرتی عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی تو اللہ کے ساتھ جب لگ جاتا ہے پھر ساری کسر نکل جاتی ہے ولا یشرک بھی عبادت ربی احد وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا نہیں ہے تو اس لیے بھائی ان ساری چیزوں کا خلاصہ اتنا ہی سا ہے بس کہ اللہ کو کسی طرح راضی کر لے موت سے پہلے پہلے کسی طرح راضی کر لے مدرسہ بنا لے اللہ کے لیے مسجد بنا لے اللہ کے لیے نماز پڑھتا رہے اس کے لیے روزہ رکھتا رہے یہ سب ذرائع ہیں سب راستے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی ایک راستہ جتنے راستے مرضی اپنا لے وہ کچھ بھی نہ کرے بیٹھ کے انہیں سے مانگتا رہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں مجھ سے خوش ہو جائیں یہ بھی تو رضائی کا ایک طریقہ ہے اصل مقصد انہیں راضی کرنا ہے کسی طرح وہ راضی ہو جائیں لگ لپٹ کے کچھ کر کے جس دن وہ راضی ہو گئے اس دن ساری کسر نکل جاتی ہے پھر جب انسان کے پاس بڑی چیز آ جاتی ہے نا چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی آپ کی جیب میں اگر $50,000 ہیں اور ایک آدھ ڈالر گر جائے تو آدمی کہتا ہے کوئی نہیں میرے پاس بہت سے ہیں बैंक में पड़े हुए हैं बहुत से पैसे, और जब वही एक डॉलर और वही गिर जाए तो फिर होगा क्या? बस इसी तरह मोमिन को जब अल्लाह की मुलाकात हो जाती है, अल्लाह के साथ ताल्लुक नसीब हो जाता है, फिर वो छोटी छोटी बातों से बहुत ऊपर उठ जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या पता मेरा ताल्लुक किससे हो गया है, मैं तो अपने मालिक से किसी और कर्म की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। ये है अल्लाह के साथ ताल्लुक। अल्लाह ताला मुझे और आपको नसीब।
بسم الله الرحمن الرحيم من السور المكية وهي إحدى سور خمس بدأت بالحمد لله وهذه السور هي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر وكلها تبتدئ بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه والاعتراف له بالعظمة والكبرياء والجلال والكمال. تعرضت السورة الكريمة لثلاث قصص من روائع قصص القرآن في سبيل تقرير أهدافها الأساسية لتثبيت العقيدة والإيمان بعظمة ذي الجلال. أما الأولى فهي قصة أصحاب الكهف، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم ولجأوا إلى غار في الجبل ثم مكثوا فيه نياما 309 سنين ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة. القصة الثانية قصة موسى مع الخضر، وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم وما جرى من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصالح الخضر، ولم يعرفها موسى عليه السلام حتى أعلمه بها الخضر كقصة السفينة وحادثة قتل الغلام وبناء الجدار. والقصة الثالثة قصة ذي القرنين، وهو ملك مكن الله له تعالى بالتقوى والعدل أن يبسط سلطانه على المعمورة وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها، وما كان من أمره في بناء السد العظيم. وكما استخدمت السورة في سبيل هدفها هذه القصص الثلاث استخدمت أمثلة واقعية ثلاثة لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان، وإنما هو مرتبط بالعقيدة. المثل الأول للغني المزهور بماله والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه في قصة أصحاب الجنتين، والثاني للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال، والثالث مثل التكبر والغرور مصورا في حادثة امتناع إبليس عن السجود لآدم وما ناله من الطرد والحرمان. وكل هذه القصص والأمثال بقصد العظة والاعتبار. وسميت سورة الكهف بما فيها من المعجزة الربانية في تلك القصة العجيبة الغريبة، قصة أصحاب الكهف. يقودنا الحديث عن فتنة الدجال إلى بيان فضائل سورة الكهف، إذ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال قوله فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فمن فضائل سورة الكهف أن فيها وقاية وعصمة من فتنة الدجال، وقد تأكد هذا في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، وبوب الإمام مسلم في صحيحه بابا مستقلا لهذا فقال باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. ومن فضائل سورة الكهف أيضا أن الله سبحانه ينور قلب قارئها. فقد أخرج ابن مردوي عن ابن عمر مرفوعا: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. ويسر دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة أن تقدم لكم إصدارها 14، وهو تلاوة من سورة الكهف للأخ القارئ شيخ الشاطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذ